کی جو تاریخ جو ترتیب بنائی گئی تھی اس میں مسلم قوم کے حقوق کے تذکرے نہیں تھے. اس وقت سوچ سکتے ہیں ابھی آزادی سے پہلے کا یہ ذہن کام کر رہا ہے, آزادی سے پہلے کا یہ ذہن کام کر رہا ہے کہ یہ جو قوم ہے جو 700 سال تک حکومت کر چکی ہے ان کے کسی حقوق کا تذکرہ نہیں تھا, بلکہ اس میں یہ تذکرہ تھا کہ اس ملک کا جو قانون بندھارن بنے گا وہ یکساں سیل کوڈ ہوگا, سب کے لیے یکساں قانون ہوگا, کسی مسئلے میں کسی چیز میں کسی کو کوئی مستثنا نہیں کیا جائے گا, الگ نہیں کیا جائے گا. شادی, بیاہ, وراثت, وقف, وصیت, اسی طرح سے تمنا بل, ان تمام چیزوں میں سب کے قوانین یکساں ہوں گے. اس وقت پورے ہندوستان میں سب سے پہلے جمعیت علماء نے اس پورے نہری رپورٹ کا گہرائی سے انہوں نے جائزہ لیا, اور جب الہ آباد میں اس کو پیش کیا گیا تھا 1928 کے اندر جب پیش کیا گیا تھا تو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمت اللہ علیہ, ابوالکلام آزاد رحمت اللہ, یہ بڑے بڑے علماء وہاں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی آپ اس کو پاس نہیں کر سکتے, فائنل نہیں کر سکتے, ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہم اس پہ غور و خوض کریں. جب غور و خوض کیا, اور عجیب بات یہ ہے کہ گاندھی جی نے بھی اس کی تائید کر دی, کانگریس نے بھی اس کی تائید کر دی. اب اس کے بعد جو فیصلہ ہونا تھا کلکتہ کے اجلاس میں ہونا تھا, اس کلکتہ کے اجلاس میں علماء جمعیت علماء نے اس اجلاس کا سراسر بائیکاٹ کیا, اور یہ کہا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں, اور اب ہم ہندوستان کی آزادی میں انڈین نیشنل کانگریس جو ہے, ہم انڈین نیشنل کانگریس سے بھی اپنا دامن ہٹا لیتے ہیں, اب ان کے ساتھ ہم کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک کہ اس نہری رپورٹ کو تبدیل نہ کیا جائے. اس سخت انداز میں ہمارے علماء نے, اکابر نے نہری رپورٹ کی مخالفت کی, کہ پھر وہی کلکتہ میں دیکھ لیا کہ اگر مسلمان ہم سے جدا ہو گئے تو ہمارا خواب پورا نہیں ہوگا اور ملک آزاد نہیں ہو سکتا ہے, مجبوراً وہاں کانگریس کو اور دوسری پارٹیوں کو اور ہندو سبھا کو اپنے اس رپورٹ کو ختم کرنا پڑا اور پھاڑ کر اس کو پھینکنا پڑا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء ہمیشہ ہر ایک ایک چیز کی گہرائی پر, ایک ایک چیز کے اوپر نگاہ رکھتے تھے. چنانچہ پھر ایک موقع پر آیا, ہندوستان آزاد ہوگا تو یہاں سارتا ایکٹ لازم کریں گے. سارتا ایکٹ کا مطلب یہ ہے کوئی بھی انسان ایک ہی شادی کر سکتا ہے, دو شادی نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں شادی ایک ہی ہوا کرتی ہے, یہ تو ایک بہت ہی کوئی خاص بات ہوتی ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے. کسی کی وائف بہت بیمار ہے اور کسی کے ساتھ کوئی اور ایسا پرابلم ہے, مجبوری ہے, تو اب وہ زنا خوری کی طرف نہ جائے بلکہ دوسری شادی کر کے عفت کے ساتھ ہے, تو سارتا ایکٹ لے کر آئے, اس کی مخالفت انہوں نے. غرض یہ ہے کہ آزادی سے پہلے جو ہمارے اکابر اور مشائخ جمعیت علماء کے ذمہ دار جو انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے, اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ اندھا دھند ہو کر ان کے ساتھ چلتے ہوں. جہاں آزادی میں ساتھ ہیں وہیں شریعت کی حفاظت, اپنے قوم کی بقا, اپنے قوم کا تشخص, اپنے قوم کے آئیڈیل پر ہمیشہ نگاہ رکھتے تھے, اور جہاں بھی ان کی طرف سے وہ گویا زہریلا ذہن جب بھی سامنے آتا تھا تو آزادی سے پہلے بھی اس کی مخالفت کرتے تھے. چنانچہ آزادی تک کسی بات میں ان کو کامیابی کا موقع نہیں ملا, آزادی ہو گئی. عجیب حیرت کی بات یہ ہے, تاریخ ہے کہ ہندوستان میں تقسیم ہوا, جمعیت علماء ہمیشہ ہندوستان کی تقسیم کے قائل نہیں رہے, تقسیم نہیں ہونا چاہیے, ایک ہی حصہ رہنا چاہیے. اور ان حضرات کی نگاہ میں بنیاد یہ تھی کہ بھائی اگر یہ تقسیم ہو گیا اور سب کے سب یہاں سے وہاں چلے گئے تو ان مساجد کا کیا ہوگا, ان مقابر کا کیا ہوگا, ان درگاہوں کا کیا ہوگا, ان خانقاہوں کا کیا ہوگا, یہ دعوت کے کام کا کیا ہوگا, یہ سب اجڑ جائے گا, اس کی ذمہ داری کون ادا کرے گا, یہ مسجدیں استبل بن جائیں گی, یہ مسجدیں گویا دوسرے معبد بن جائیں گے. اس لیے جمعیت علماء نے کبھی بھی اس کی موافقت نہیں. پھر اس کے بعد جمعیت نے عجیب انداز اور موقع لیے تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو عجیب محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بصیرت دی تھی کہ ایک طرف یہ سیاسی ہی نقطہ تو ہے کہ ملک تقسیم ہو کے نہ ہو, پھر اگر ملک تقسیم نہیں ہوتا ہے تو ملک کو چلانے کا انداز, اس کا طریقہ کیا ہوگا, یہ بھی ہمارے اکابر نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ تقسیم نہ ہو, مگر تقسیم نہ ہونے کے ساتھ جس ملک میں تمام قوم اور تمام مذہب کے لوگ رہتے ہیں اس پہ جو ہمارے اکابر نے جو تحریریں لکھ کر دی ہیں اس پہ ساتھ دوسری قوموں کی رعایت کی گئی ہے. بہرحال ملک کی آزاد ہوتے ہی عجیب بات ہے کہ رات کے 12 بجے آزادی کا اعلان ہوتا ہے اور کل کی صبح سے بطور خاص دہلی جو ہمارے ملک کی آزادی کے قربانی دینے والوں کی ہمیشہ سے پناہ گاہ رہی ہے وہ دہلی میں خون کے دریا بنے گئے. اللہ حیرت ہوگی آپ کو کہ کل کی شام تک تو شانہ بشانہ نظر آئے اور آج کی صبح ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے. وجہ اندر اندر جو قومیں تیار ہو چکی مہا سبھا اور دوسری جو قومیں جدھی سنگٹھن یہ سب تیار ہو گئے تھے ایسی نفرت پیدا کر دی کہ کل کی صبح سے یہاں تک یہاں ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا تاریخ کے اندر بڑا حصہ رہا ہے مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے مکان اپنے قیام گاہ پر تھے کہ وہاں کچھ غیر جو ہیں بڑی ہمدردی کے ساتھ آئے اور کہا کہ اب یہ پورا خطہ جو ہے وہ خون سے نہایا ہوا ہے اور آگ لگی ہوئی ہے تو ایک پناہ گزی بنایا گیا ہے خیمہ بنایا گیا ہے مسلمانوں کے لیے. دہلی میں 3 حصے بنائے گئے ہیں آپ وہاں چلیں. تو مولانا حفظ الرحمان سبحانی نے فرمایا کہ میرے لیے شرم کی بات ہے کہ جس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ہم نے اب تک اپنی جان کو کھپایا ہے اسی ملک میں اسی شہر میں ہم پناہ گزی ہو جائیں. ہم یہیں رہیں گے اور یہیں اگر ہماری جان جاری ہوگی تو ہم یہیں رہیں گے. مولانا حفظ الرحمان سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹ کر وہاں رہے یہاں تک کہ دہلی کا ماحول ہوتے ہوتے ذرا کچھ ہوا. اس موقع پر جو مسلمانوں کو دھاڑس دیا ہے تسلی دیا ہے اس موقع پر مسلمانوں کے زخموں پر جس نے دوائیں رکھی ہیں اور جنہیں ہمت دلائی ہے تسلی دلائی ہے اس موقع پر بھی جمعیت علماء نہیں. چند دنوں کے بعد اچانک حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کسٹوڈین کا, یعنی جتنے مسلمان یہاں سے چلے گئے وہ سارے جانے والے مسلمان کی جو جائیدادیں ہیں وہ تمام جائیداد ہم محفوظ کر لیں گے اور جس کو چاہیں گے دیں گے. جو اوقاف کی زمینیں ہیں اور اوقاف کی عمارتیں ہیں وہ تمام کے تمام کسٹوڈین کے تحت آ جائیں گے اور ہم اس کو سہ کریں. اس وقت بھی جمعیت علماء جبکہ آگ لگی ہوئی تھی ایک دم سے پہنچی کر نہیں یہ نہیں ہو سکتا. جو جائیداد اور جو مکانات یہاں سے خالی ہو گئے ہیں چلے گئے ہیں وہ مکانات کے مالک یہی کے باشندہ مسلمان چنانچہ اپنے زور اپنی طاقت و قوت پر اور چونکہ اس وقت ان کا وزن بھی زیادہ تھا تو انہوں نے وہ تمام مکانات اور زمینیں جو مسلمان چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے گئے تھے غریب مسلمانوں کو اسے بسایا. بلکہ آپ کو ایک نتیجے کے طور پر سناؤں کہ جو نظام الدین کے علاقے میں بعض درگاہیں ہیں اس کا بڑا مسئلہ تھا, اس پر بھی قبضہ کرنے کی شرنارتھی جو وہاں سے شرنارتھی آئے تھے تو اس پر بھی قبضہ کرنے کا مسئلہ تھا. ہمارے اکابر کے بعد ہری پگڑی پہنا کے بیٹھا دیا, سمجھ رہے ہیں آپ, ہری پگڑی پہنا کر بیٹھا دیا کر تم وہاں بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کے مجاور بن جاؤ. اب تو ظاہر بات ہے غیروں کے یہاں توہمات تو بہت تھے لہذا وہ ان کا ارادہ تھا پلاننگ تھی کہ ان جگہوں کو ہمیں قبضہ میں کر لینا چونکہ وہاں درگاہ نہیں ہوتی تھی, درگاہ سے بہت بڑی زمین ہوا کرتی تو ساری زمینوں پر قبضہ ہو جائے گا اس کی حفاظت کے لیے. حکمت عملی کے طور پر یہ حکمت عملی تھی اس وقت حکمت عملی کے طور پر ہمارے علماء نے اجازت. اس کے بعد جو پہلی دفعہ محرم کا مہینہ آیا تو محرم کے مہینے میں ہمارے اکابر نے اندرون خانہ مشورہ دیا کہ تعزیہ کا جب جلوس نکلے اس تعزیہ کے جلوس کے ساتھ سب کے سب نکلو. یہ وہاں یہ حکمت عملی ہے جائز نہیں ہے مگر یہ کس پس منظر میں کہا تھا کس بیک گراؤنڈ میں کہا تھا وہ سنیے. آزادی کے بعد جو اس ملک کا ماحول بنا تھا اس طرح سے قتل و غارت گری کا اس طرح سے خوف اور دہشت کا کہ آپ بڑے لوگ جانتے ہوں گے پرانے لوگ کہ جب ٹرین چلتی تھی تو حکومت کی طرف سے یہاں تک اعلان کیا گیا تھا کہ ٹرین کا پچھلا حصہ مسلمانوں کے لیے رہے گا اسی میں ان کی جان کی حفاظت رہے گی, اگر کسی اور ڈبے میں جائیں گے تو حالات ایسے ہیں کہ ہم آپ کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتے. یہاں تک معاملہ ہو گیا. اس ماحول میں جبکہ ہر گھر والا اپنے گھر میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا اور اپنے گھر میں اپنے ہی گھر میں جان کی حفاظت سمجھتا تھا کوئی باہر نہیں نکلتا تھا تو کوئی اجتماعی طاقت کسی کے سامنے نہیں آ رہی تھی تو سڑکوں پر ہماری اجتماعی طاقت اور اجتماعی تعداد آ جائے اس کے لیے حکمت عملی اس وقت یہی تھی کہ کہا کہ اگر جلوس نکالتے ہیں شیعہ لوگ تو ان کے ساتھ سب کے سب نکلو. لیکن سب کے سب گلیوں میں نکلے ہیں ایک جلوس کی شکل میں تو دوسروں کے کو نظر آیا کہ تو بڑی تعداد میں یہ تو بڑی تعداد میں ہیں اور بڑی شان شوکت کے ساتھ نکلے ہیں, کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے. یہ ایک حکمت عملی تھی. بہرحال ملک کی آزادی کے بعد بھی یہاں کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں ان حالات میں صرف یہی ایک جماعت ایسی تھی اس نے حکومت کے ساتھ بھی اور دوسرے یہاں کے برادران وطن جو سیکولر مائنڈ کے تھے اور جو سمجھدار تھے اور غیر جانبدار تھے ان سے مل کر کے یہاں کے ماحول کو سازگار بنایا. ملک کی آزادی کے بعد حالات کے درست ہو جانے کے بعد جمعیت علماء نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا. کیوں الگ کر لیا؟ اس لیے کہ اس وقت سیاست میں بڑے بڑے حضرات بھی موجود تھے, دنیاوی تعلیم یافتہ بھی اور بعض اہل علم بھی اس میں شامل ہوئے. جمعیت علماء نے دیکھا کہ اگر ہم سیاست میں ہی رہتے ہیں پورے طور پر تو ہم اس ملک کی سیاست کے حصہ بن جائیں گے, اور اس ملک کے جو اس وقت 7 کروڑ مسلمان تھے اور ایک تاریخ کے اعتبار سے 4 کروڑ اور ایک تاریخ کے اعتبار سے 7 کروڑ, یہ 7 کروڑ جو اہل ایمان ہیں ان کی ضروریات اتنی زیادہ ہیں, ان کی حفاظت, ان کی بقا, ان کی ترقی کے لیے ان کی ضروریات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم سیاست میں پڑ گئے پارلیمنٹ ہی میں آتے جاتے رہے تو بہت ممکن ہے کہ مسلم قوم کی جو ساری ضروریات ہیں وہ ضروریات پر ہم پورے طور پر قابو نہیں پا سکیں گے. یہ وجہ تھی مسلم کے جمعیت علماء کے سیاست سے بالکل الگ الگ ہو جانے کی. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے, اس کے پلیٹ فارم سے کوئی سیاست میں کسی بھی ٹکٹ لے کر کوئی کھڑا نہیں ہوا. انڈیویژل کوئی کھڑا ہوا ہے الگ سی بات ہے, انڈیویژل کسی کو عہدہ ملا الگ سی بات ہے, اس کے پلیٹ فارم سے کبھی کوئی کھڑا نہیں ہوا. اس لیے کہ اس نے اپنا دستور بنایا کہ اس ملک کی بقا, اس قوم کی بقا, اس کی ترقی, اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی تنظیم رہے جس تنظیم کی نگاہ صرف اور صرف اور ہر دم اس قوم کی ہر اعتبار سے ترقی پر ہے. چنانچہ سیاست سے الگ ہو جانے کے بعد 1947 سے الگ ہو جانے کے بعد اس نے جائزہ لیا کہ مسلمان سب سے پہلے تعلیمی اعتبار سے پسماندہ ہے, نمبر 2 اقتصادی اعتبار سے, فائنانس کے حساب سے بھی معاشیات کے اعتبار سے پسماندہ ہے. تو تعلیمی اعتبار سے اور اقتصادی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے اور دنیاوی ایجوکیشن کے اعتبار سے یہ پسماندہ ہیں, لہذا ہمیں اس اعتبار سے کام کرنا ہے. نمبر 2, یہ تو پوزیٹیو انداز ہوا. نمبر 2, اس قوم پر جو حالات آتے ہیں کبھی وہ حالات آسمانی ہوتے ہیں اور کبھی حالات انسانی ہوتے ہیں, اشارہ سمجھ سکتے ہیں. ہمیں آسمانی آفتوں اور مصیبتوں پر بھی ان کو سہارا دینا ہے, اور انسانوں کی طرف سے کوئی حالات اور مصیبت آئے تو ہر اعتبار سے ہمیں ان کو سہارا دینا ہے. یہ اس کا طریقہ کار تھا, کام کرنے کا میدان تھا. دیکھیے, میں جمعیت علماء کا نہ ممبر ہوں نہ میں اس میں شامل ہوں, لیکن اپنے اکابر کا ایک ورثہ ہے, سرمایہ ہے, ایک دولت ہے, قربانیاں ہیں, ان کی قربانیوں کے سامنے میرا سر جھکتا ہے. اس لیے میں تاریخ میں جاننا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں, اپنا فریضہ سمجھ کر ان تاریخ کو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. میں کوئی مبالغہ نہیں کرنے والا ہوں, ہرگز نہیں. تو جمعیت علماء کو اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا فرمائی, تو انہوں نے اپنا پالیسی بنایا کہ اب مجھے مسلمانوں کے تعلیمی مسائل, اقتصادی مسائل, دنیاوی تعلیم کے مسائل, ایجوکیشن کے مسائل, سیاسی مسائل, قومی مسائل جو دوسری قوم کے ساتھ مسائل پیش آئیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ حکومت کے ساتھ جو مسائل آئیں گے ان سب کو حل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہو. چنانچہ انہوں نے 1954 میں سب سے پہلے ایک تعلیمی کنونشن انہوں نے بمبئی میں بلایا, اور حضرت مولانا حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ کے سرپرست پہ مولانا حفظ الرحمان سیبھاروی مجاہد ملت اس کے وہ کنوینر تھے, اور آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے اکابر فیض الاندیشی کہ اس پروگرام کا جو صدر بنایا گیا تھا وہ حیدرآباد یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو بنایا گیا تھا. سمجھ سکتے ہمارے علماء کی بصیرت, ان کو بنایا گیا تھا. ایک آدمی جو بظاہر عالم نہیں ہے مگر تعلیم, دینی تعلیم کی بنیاد پر کنونشن ہے, ایک پروگرام ہے, اس میں صدر بنایا گیا ان کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے جتنے بھی طبقات ہیں, جتنے بھی طبقے ہیں, ان تمام طبقوں کے بڑے بڑے حضرات کو دعوت دی گئی. اور پھر اس کے بعد وہاں سب سے بڑا مسئلہ آیا کہ آج کی یہ میٹنگ ہماری مسلمانوں کی ابتدائی بنیادی اور مذہبی اور دینی تعلیم سے متعلق ہے, اور غربت کا حال یہ ہے کہ ہر گاؤں والا دینی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتا, اور غربت کا حال یہ کہ ہر شہر والے اپنے اطراف میں بسنے والے تمام گاؤں کے اندر قرآن کی تعلیم کا انتظام شہر والے بھی نہیں کر سکتے. لہذا کیا کیا جائے؟ اگر ہم اسی طرح سے بیٹھے رہ گئے تو آنے والی پوری نسل جو ہے وہ تمام کے تمام جاہل ناخادہ رہ جائے گی, اور جو قوم جاہل و ناخادہ ہوتی ہے اس کا وجود خطرے میں رہتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا مسئلہ تھا جمعیت علماء کوئی دہلی کے لیے نہیں, دیوبند کے لیے نہیں, کسی ایک خطے کے لیے نہیں, بلکہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی گاؤں ہیں ان تمام گاؤں اور چاہے کسی طبقے اور کسی مکتبہ فکر اور کسی بھی مسلک سے متعلق ہو, ہر ایک کے لیے وہاں فکر کر. چنانچہ وہاں ایک تعلیم پالیسی تیار کی گئی جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے, میں اس کو چھوڑتا ہوں, وقت کم ہے. اس کے بعد پھر اقتصادیات, یعنی مسلم قوم کے اقتصادی اعتبار سے آگے بڑھے. عجیب بات ہے, ہمارے اکابر کی ایک بات سناؤں آپ کو. حضرت مولانا علی میاں نقوی رحمتہ اللہ علیہ, ان کو جب پہلی دفعہ جوانی کے عالم میں عالم عرب سے اور یہ ملک شام اور فلسطین وغیرہ کے علاقے سے جب ان کو دعوت دی گئی ہندوستان, تو مولانا علی میاں نقوی رحمتہ اللہ سب سے پہلے لکھنؤ سے رائے پور تشریف لے گئے. رائے پور تشریف لے گئے کہ ان کی دعا لے کر میں جاتا ہوں. جب وہاں گئے اور کہا کہ عالم عرب نے مجھ کو دعوت دیا ہے, آپ سوچ سکتے ہیں اللہ اکبر, حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا علی میاں نقوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم گویا مسلمانوں کی طرف سے ترجمان بن کر جا رہے ہو, جب تم وہاں کے بادشاہوں سے ملاقات کرنا تو پیغام دینا تم ذمہ دار سمجھ کر کہ اپنے ملک کو صنعت کے اعتبار سے, فیکٹری کے اعتبار سے, کمپنی کے اعتبار سے, سامان کے بنانے کے اعتبار سے اپنے ملک کو مضبوط بناؤ. آج سے 50-60 سال پہلے ایک مرد درویش, ایک معمولی سی جھوپڑی میں رہنے والے, خانقاہ میں رہنے والے, وہ عالم عرب کو مشورہ دے رہے ہیں, اور یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کو مشورہ دینا کہ اپنے ملک کے اندر فیکٹری اور صنعت اور کارخانے اور کمپنی قائم کرو. کیوں؟ آج اس کا انجام آپ کو سامنے آ رہا ہے کہ سارے عرب قوم کی دولتیں جو ہیں امریکہ اور یورپ کو جا رہی ہیں. اگر ان کو ٹوتھ پیسٹ بھی چاہیے تو وہیں سے پرچیز کرتے ہیں, وہ برش بھی چاہیے تو وہی پیسہ ان کا وہیں جا رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے کیا دور اندیشی دی تھی کہ اگر وہ اس وقت سے اپنے اس ملک کو ہر چیز بنانے کے لیے تیار کر لیتے تو آج ان کی دولتیں جو ہیں دوسرے ملک کو نہ جاتی, اور آج ان کے ملک کا اقتصادی حالت اور معاشی حالت کچھ اور ہوتا. میں تو آپ کو یہ بیٹھانا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک میں درویشوں کو بھی, خانقاہ میں رہنے والوں کو بھی, اور دین کی دعوت دینے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا تھا. ایک اور بات سنیے درمیان میں, جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ آخری بیماری کے عالم میں چل رہے تھے تو ہندوستان کی آزادی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ جو ہیں ڈاکٹر شوکت انصاری وغیرہ کی قیادت میں ان کی ملاقات کے لیے گئے. ان کی ملاقات کے لیے گئے تو خادم نے کہا کہ حضرت بہت بیمار ہیں, ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. تو یہ حضرت واپس آ رہے تھے تو حضرت کی آنکھ کھلی, محسوس ہوا تو خادم بلایا اور بہت ناراض ہوئے اور کہا ان کو بلاؤ. جب یہ حضرات پہنچے تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بالکل بےتاب تھے مگر مارے جوش کے بیٹھ گئے. ان حضرات نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ حضرت آپ نے اس ملک میں دین کی حفاظت کے لیے, مسلمانوں میں عملی زندگی کو لانے کے لیے بہت بڑی تحریک چلائی ہے, اللہ آپ کو بہت بدلہ دے, ورنہ اس ملک میں پتہ نہیں دین کا کیا حال ہوتا. ان حضرات نے کھلے دل سے اعتراف کیا تو مولانا کی آنکھیں ڈب ڈبا گئی, فرمایا کہ کوئی ایسی رات نہیں ہوتی, میں ہر رات آپ لوگوں کے نام لے کر دعا کرتا ہوں, آپ لوگوں کے نام لے کر دعا کرتا ہوں جن کو ہم صرف سیاسی سمجھتے ہیں. پھر فرمایا اگر آپ لوگوں کی یہ محنتیں نہ ہوں اور ہندوستان میں ہماری عزت نہ ہو تو ہم یہ دین کا کام نہیں کر سکتے ہیں, آپ تو ہمارے دین کے کام کرنے کے لیے کھوٹا بنے ہوئے ہیں. اللہ, یہ ہے آپس کی قدردانی, دونوں طبقہ ایک دوسرے کی قدردانی کو پہچان رہا ہے.
میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے دور اندیشی اور بصیرت عطا فرمائی تھی. تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ مولانا شاہ عبد القادر رحمتہ اللہ علیہ کو کیا دور اندیشی. تو بہرحال انہوں نے یہ کیا تھا کہ صنعتی چیزیں قائم کی جائے. جمعیت علماء آزادی سے پہلے, حیرت ہوتی ہے, جمعیت علماء نے آزادی سے پہلے ایک تجویز پاس کیا تھا کہ ہمارے پاس 4 کروڑ روپیہ جمع کیے جائیں. اس زمانے میں 4 کروڑ جمع کیے جائیں اور مختلف علاقوں میں کمپنیاں قائم کی جائیں تاکہ ان کمپنیوں میں مسلمانوں کو نوکری دلائی جائے تاکہ یہ معیشت کے اعتبار سے جو پسماندہ قوم ہے وہ آگے بڑھ سکے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اس جماعت کی نگاہ تعلیم پر بھی ہے اور مسلمانوں کے اقتصادی حالات پر بھی ہیں. سیاسی حالات میں آپ دیکھیں گے جب جب اس ملک کے اندر اہل سیاست نے کوئی ایسی بات کہی یا کوئی ایسا قانون لانے کی بات کہی جو ڈائریکٹ ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے کمر بست ہو کر یہی جماعت سامنے گئی ہے اور ہمیشہ انہوں نے ان کی مخالفت کی ہے. چاہے مسلم فیصلہ کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہوگا, ہر مسئلے میں الحمدللہ اسی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمت و طاقت دی ہے. اس کی مستقل تاریخ ہے. تو اب اور دوسرا رخ اس کا یہ تھا کہ جب بھی کوئی ہنگامی صورتحال ہو, کوئی ہنگامی صورتحال, چاہے آسمان کی کوئی آفت آئے تو اس پہ فوراً وہاں پہنچنا اور اپنے پورے وقت کے ساتھ پہنچ کر ان کے دلوں کو تھامنا, ان کی مدد کرنا, ان کی نصرت کرنا, یہ اجتماع کا ایک بڑا حصہ تھا. اسی طرح سے اگر کسی قوم کی طرف سے کوئی بات اگر آ گئی تو حکومت سے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنا, اسٹیشن پر جا کر ان سے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنا, تو کام سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنا, یہ ہمیشہ سے اس کا شیوا رہا. اور الحمدللہ آج یہ ایک ایسی جماعت ہے جو سیاسی اعتبار سے بھی اور حکام کی نگاہ میں بھی یہ ایک ایسی جماعت ہے جس جماعت کا وزن آج بھی برقرار ہے اور آج بھی حکومت اس کو تسلیم کرتی ہے. ہر طرح کی ناانصافی اور ہر طرح کی کم ضربی کے باوجود جمعیت علماء کی خدمات کو اور خاص طور پہ خاندان مدنی کی خدمات کو وہ حضرات کو بھی تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ جو چیز واضح ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. جب یہی جمعیت علماء کی مختصر سی تاریخ ہے, اسی تاریخ کی بنیاد پر آخری بات میں کر رہا ہوں, اس وقت جو ہمارے ملک کا جو حال ہے, جو بھی حال ہمارے آپ کے سامنے اور اندر خان ہے, پردہ کے پیچھے جو عزائم چھپے ہوئے ہیں, یوں سمجھ سکتے ہیں آپ اس وقت ہم اور آپ ایک بارود پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھنڈے بارود پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری غفلت, ہماری بے حسی, ہمارے اندر کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو, کوئی جاگرت ہمارے اندر نہ ہو, تو ہو سکتا ہے معمولی سی کوئی چنگاری اس بارود کو آگ لگا دے, ایک ایسا نقصان ہمارے اس ملک کو پیش آ جائے جس کی تلافی بہت دیر سے ہو پائے. ایسے سیاسی ماحول میں ہمارا طریقہ کار کیا ہو؟ ہم ایک قوم مسلم ہیں, اسلام خود سلامتی کا پرچم دکھلاتا ہے, ہم ایک قوم مومن ہیں, ایمان خود ہی امن کا پرچم دکھلاتا ہے. ہم امن اور سلامتی کے ساتھ رہتے ہوئے ہم وہ کون سا طریقہ اختیار کریں کہ ہماری قوت بھی رہے, ہماری حکمت عملی بھی رہے اور ہم کسی قسم کے خطرات سے ہم بھی محفوظ رہیں اور ہمارا ملک بھی اور ملک میں بسنے والے ہر لوگ بھی محفوظ رہیں. اس کے لیے ظاہر ہے انفرادی طور پہ کچھ نہیں ہو سکتا, اجتماعی پلیٹ فارم سے ہی کچھ طے کیا جا سکتا ہے. اسی اجتماعی پلیٹ فارم کے سائے میں رہتے ہی ہم محبتوں کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی کے لیے جمعیت علماء آج کے اس دور میں کچھ زیادہ ہی متحرک ہے, ایکٹیو ہے, سوچ رہی ہے. آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کیا کر اس وقت کیا کر رہی ہیں, اب تک کیا کیا ہے وہ تو آپ نے سنا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کوئی ایسی تنظیم, کوئی ایسی تحریک, کوئی ایسی کمیٹی آپ دکھائیں کہ جو پورے ملک کے تمام لوگوں کو جوڑے ہوئے ہو اور جس نے اپنی پوری ساکھ اور اپنی حیثیت, اپنی طاقت و قوت حکومت کے سامنے بنائے ہوئے ہو. تو ظاہر بات ہے زمانے کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں زوال آتا ہے. اگر اس میں ہمیں آپ کو کچھ زوال نظر آتا ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیں, بلکہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو مضبوط بنائیں. الحمدللہ آپ کے شہر میں بھی, آپ کے شہر جب یہ دولما قائم ہوئی اور ابھی کی حال کی جو تاریخ ہے, اس حال کی تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ پاٹن کے علاقے میں جو حالات آئے، جو پریشانیاں آئیں، الحمدللہ یہاں سے ایک بڑی رقم پانچ کے قریب رقم تھی جو یہاں سے یہاں کے احباب لے کر گئے. پیسے بھیج دینا الگ سی چیز ہے، اور ان کے ہاتھوں تک محبت اور شفقت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ پیش کرنا، یہ الگ بات ہے. ان کا دل باہر نکل آتا ہے جب کوئی ایسی مصیبت کے وقتوں میں کوئی ان کے گھر کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے. تو الحمدللہ یہاں کے احباب، آپ حضرات کے تعاون سے یہاں سے لوگ گئے. اسی طرح بہار میں بھی مصیبت آئی، وہاں بھی قریباً 6 لاکھ روپے لے کر یہاں کے حافظ افتخار صاحب وغیرہ گئے اور گھر گھر جا کر پہنچا کر آئے. یہ بھی ابتدا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جمعیت کو ہم مضبوط بنائیں، اس جمعیت کو مضبوط بنائیں تاکہ جمعیت کے اس پلیٹ فارم سے قومی اور ملی خدمات کو مضبوط بنایا جائے. اور یاد رکھیں، جب کسی بھی شہر کی جمعیت مضبوط ہوتی ہے تو خدا نخواستہ کبھی کوئی قومی چیزیں آتی ہیں، سیاسی چیزیں آتی ہیں، اور پھر ہم میں سے وہ لوگ جو جمعیت علماء کے جنرل سیکرٹری ہوں، پریزیڈنٹ ہوں، ان کے ساتھی ہوں، وہ اپنا ایک ڈیلیگیشن لے کر کسی پولیس اسٹیشن میں چلے جاتے ہیں، کلیکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنی فائل دکھلاتے ہیں کہ ہم جمعیت علماء کے کوئی ڈیلیگیشن ہیں، تو فوراً اس کے بعد ایک امپریشن پڑتا ہے، اچھا یہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو دہلی سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی اپنی مستقل ایک تاریخ اور جن کے پاس ایک مستقل ایک پاور ہے. لہٰذا اس کا ایک سیاسی اور حکومتی پیمانے پر ہی اس کا ایک اثر پڑتا ہے. لہذا جتنی ہماری جمعیت علماء مضبوط ہوگی، اتنا ہی انشاءاللہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ہماری قوم کو فائدہ پہنچے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو جمعیت بنی ہے، ابھی چند مدتوں میں الحمدللہ اس کی کارکردگی ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ممبر سازی کی جائے، افراد کو اس سے جوڑا جائے. تو اس افراد کو جوڑیں گے، اجتماعیت کی شان پیدا ہوگی، تو جب بھی کوئی معاملہ آئے گا تو تمام کے تمام لوگ یکسر ہو کر جمع ہوں گے، اور انشاءاللہ اس سے پوری قوم کو فائدہ پہنچے گا. یاد رکھیں، جمعیت علماء کا ایک مقصد جیسے دوسری جگہوں پر حالات و مصیبت کے اندر کام آنا ہے، وہی جمعیت علماء کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ علاقائی، اپنے اطراف میں رہنے والے بے سہارا، بیوہ، یتیم، مسکین، جن کے پاس ایجوکیشن کا، کھانے پینے کا، کپڑے کا، مکان کا انتظام نہیں ہے، جس کے پاس روزی لانے کا کی لاری نہیں ہے، وہ بھی انتظام شامل. اگر کوئی بے قصد بے سہارا ہے تو اس کے پاس اگر دواؤں کا علاج نہیں ہے تو میڈیکل کا انتظام کرنا، دواؤں کا انتظام کرنا، یا موبائل میڈیکل وان کا انتظام کرنا، ایمبولینس کا انتظام کرنا، یہ گویا جمعیت علماء صرف اور صرف باہری دنیا کے لیے اور دوسرے اسٹیٹ اور دوسرے شہروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے شہر کے لیے بھی ہے. ظاہر بات ہے، ان تمام کاموں میں قوت، ان تمام کاموں کے اندر مضبوطی اسی وقت آئے گی جبکہ یہ ممبر زیادہ سے زیادہ ہوں گے. تو آپ حضرات کوشش کریں کہ جو اب تک کے ذمہ دار ہیں ان سے میری گزارش، جو اب تک کے ذمہ دار منتخب ان سے میری گزارش یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک ساتھ یہ طے کرے کہ انشاءاللہ میں اپنے ہاتھ سے کم 100 بھائیوں کو اس کا ممبر بناؤں. اگر یہاں 5,000, 7,000, 10,000 اس کے ممبر ہوتے ہیں، 20,000 اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور آپ کوئی ڈیلیگیشن لے کر جاتے ہیں کہ صاحب یہ جمعیت علماء ہے، اس وقت میرے پیچھے 20,000 لوگ ہیں، آٹومیٹک ان کے اوپر اثر پڑنے والا ہے، آپ کی طاقت سامنے والے ہیں. تو بہرحال جمعیت کو مضبوط بنانے کی ایک شکل یہ ہے کہ اس کے ممبر کو زیادہ سے زیادہ بنایا جائے. نمبر 2، تھوڑے کچھ ایسے تدبیر آپ حضرات مشورے سے طے کریں کہ دھیمے دھیمے، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ آپ کے پاس فنڈ جمع ہوتا جائے، کہ اچانک کوئی پرابلم آتا ہے تو اس وقت آپ کے پاس ایسا فنڈ ہونا چاہیے کہ اسی فنڈ کو لے کر آپ وہاں جلدی سے پہنچ سکیں. آپ کو حیرت ہوگی، میں ابھی احمد نگر گیا تھا، وہاں پہلی دفعہ جن لوگوں نے مجھے دعوت دی ہے، پہلی دفعہ ان لوگوں نے دعوت دی مجھے جو رکشہ چلاتے ہیں. پہلی دفعہ جب میں گیا وہاں، ابھی تو خیر جانا ہو گیا، کس بنیاد پر؟ انہوں نے میڈیکل راحت سوسائٹی قائم کی رکشہ والوں نے. وہ کیسے؟ ایک رکشہ والا بیچارہ کینسر کے مرض مبتلا ہوا، جو چند رکشے والے ملے کہ ہمارا ہی بھائی کینسر میں آیا ہے، تو انہوں نے رکشے، تمام رکشے والوں سے 2-2, 4-4 روپے جمع کیے، تمام رکشے والوں سے، اپنے غیر سب سے. خود پھر اس کے بعد ان کی ہمت بڑھی تو اس کے بعد پھر وہ جو ہیں دوسروں سے پیسے جمع کیے، یہاں تک کہ ان کے علاج سے وہ رکشہ والا بچ گیا، رکشہ چلانے لگا، اس سے میری ملاقات کرائی. اس عمل سے ان کی ہمت اتنی بلند ہو گئی کہ انہیں رکشہ والوں نے اپنی پوری کمیونٹی بنائی. اسی کمیونٹی کی افتتاح کے لیے انہوں نے احمد نگر شہر کے تمام بڑے بڑے مالداروں کو اور علماء کو جمع کیا تھا ان رکشہ والوں نے, اور افتتاحیہ پروگرام وہاں پہ کرایا تھا. اندازہ لگائیں اس قوم کی بیداری کا کہ اگر معمولی کمانے والے حضرات اگر کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ رب العزت نصرت فرماتے ہیں تو جو شہر پڑھا لکھا بھی ہو اور معاشی اعتبار سے مضبوط بھی ہو, سوجھ بوجھ والا بھی ہو, اگر وہ شہر اس کے لیے کھڑا ہو جائے تو نہ معلوم کتنے بیمار اور سسکتے اور مرتے دم والے انسانوں کو شفا مل سکتی ہے, کتنے بیواؤں کو یہاں سے روزی مل سکتی ہے. اس لیے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کو بہت چیزوں سے نوازا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا یہ شہر قومی اور ملی خدمات کے اندر امتیازی خدمت کرنے لگے. اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے. ہو سکتا ہے جزوی اعتبار سے کچھ باتوں میں آپ کے نظریے الگ ہو سکتے ہیں, آپ کی فکر الگ ہو سکتی ہے, مگر اسی طرح اگر جزوی اور چھوٹی چھوٹی فکروں کو اور الگ الگ رائے کو اگر سامنے رکھتے ہوئے ہر کوئی پیچھے ہٹنے لگے گا تو قوم کی وہ ترقی نہیں ہو سکتی. آج کا یہ زمانہ قوم کی حفاظت, اپنے بچوں کی تعلیم و ایجوکیشن اور اپنے بچوں کے دین و اخلاق اور اپنے بچوں کو عملی زندگی سے جوڑنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنظیمیں دی ہیں, جو راستے دیے ہیں, ان تمام راستوں کو اپنے اکابر کے راستوں سے مضبوطی سے جوڑے رکھنا, دعوت و تبلیغ سے, مکتب سے اپنے بچوں کو جوڑے رکھنا, اسی طرح سے قومی خدمات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا اس زمانے کا سب سے بڑا فریضہ ہے. میرے دوست, ہمارے اکابر نے کیسے قربانی کی, اس آخری بات سناتا ہوں, وقت کم ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ نکاح ایک مالدار گھرانے میں ہوا, زبردست مالدار گھرانے, جاگیردار تھے وہ. جب نکاح ہو گیا, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالدیوبند کے بانی ہیں, کیا نکاح ہوتی تھی, تو بہت سارے زیورات اور قیمتی چیزیں لے کر آئیں. تو حضرت نے پہلی شب میں ملاقات کے درمیان کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوش نوازا ہے اور آپ تو بہت مالدار ہیں اور میں بالکل ایک درویش, ایک غریب قسم کا آدمی ہوں. تو دو ہی راستے ہو سکتے ہیں, یا تو میں آپ کی طرح مالدار ہو جاؤں یا آپ میری طرح ہو جائیں. کیا فرمایا, حکمت کا انداز تھا. دو ہی راستے ہو سکتے ہیں, ہم علماء کے لیے دو ہی راستے ہو سکتے ہیں, یا تو میں آپ کی طرح ہو جاؤں کہ میں بھی مالدار ہو جاؤں, یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ میری طرح ہو جائیں. اور دیکھیے, میں آپ کی طرح ہونا چاہوں گا جسے بہت ٹائم لگے گا, بہت کم لگ جائے گا کہ میں آپ کی طرح مالدار ہو جاؤں, میرے پاس وسائل نہیں, اسباب نہیں, کچھ زیادہ کچھ نہیں. اور آپ کو میری طرح ہونے کے لیے چند لمحے کی بات. تو اہلیہ نے فوراً کہا کہ یہ تو میری سعادت کی بات ہے, آپ مجھے راستہ بتائیں. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس وقت لبنان اور طرابلس کے مسلمانوں پر آگ لگی ہوئی ہے, اگر آپ اپنی یہ زیورات دے دیں تو وہاں کی سینکڑوں عورتوں کا دل رکھ جائے گا اور سینکڑوں عورتوں کو کھانے کے لقمے اور پہننے کے کپڑے مل جائیں گے. اسی پہلی رات میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے سب سے پہلے اپنے سارے زیورات مولانا قاسم کے قدموں میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ اس قوم سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے قوم مسلم, اس کا تقاضا یہی ہے کہ پہلی شب میں بھی میرے بدن پہ زیورات نہ رہیں, میں اس کو اللہ کے رضا کے لیے طرابلس کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اللہ, پھر عجیب شان ہوئی, کچھ دنوں کے بعد جب واپس گئی اپنے والد صاحب کے یہاں, تو ماں نے دیکھا کہ سب کچھ ہے نہیں, تو کہا کیا ہوا بیٹا, تو کہا کہ میرے شوہر نے ترتیب دی تو میں نے اللہ کے دے دیا. بڑے مالدار تھے, پھر ان کے والد اتنا ہی دیا دوبارہ, پھر وہ آئی تو مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ بھائی اب تو مجھے آپ کی طرف ہونا پڑے گا. تو کہا کہ حضرت آپ تو میری طرف ہو نہیں سکتے, تو پھر کہا کہ میں ہی آپ کی طرف ہو جاتی ہوں, میں ہی آپ کی طرف ہو جاتی. چنانچہ پھر انہوں نے طرابلس کی مسلمانوں کے دے دیا. جس قوم کے علماء, جس قوم کے عمرا, جس قوم کے مالدار ایسے ہوں گے تو قوم کبھی مردہ نہیں ہو سکتی ہے. اور کتنے ہی ناپاک عزائم کیوں نہ ہو, وہ ناپاک عزائم اس کے نام و نشان کو مٹا نہیں سکتے ہیں. اس سے میرے دوست, ہمارے اکابر کی یہ تاریخ اپنی قوم کے ساتھ, اپنی ملت کے ساتھ وابستہ ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس جماعت کو مضبوط سے مضبوط بنائیں. یہ ہمارے کام کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے. آپ کے الحمدللہ ایک پہلے سے مسلم ویلفیئر ٹرسٹ بھی قائم ہے, وہ بھی کمبائنڈ ہے, ان کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں. تو اس لیے اسی لیے جمع کیا گیا ہے کہ اس کی تاریخ ہے, آپ حضرات اس کو مضبوط بنائیں اور اس کے اندر جو ممبران ابھی تک طے ہوئے ہیں, بعد میں شاید آپ کو لسٹ سناتے ہیں, تو جو ممبران ابھی تک طے ہیں, اگر آپ میں سے اور بھی کوئی چاہے کہ میں بنیادی ممبر بننا چاہتا ہوں, ایک تو جنرل ممبر ہوتے ہیں, میں بنیادی ممبر بننا چاہتا ہوں, تو آپ بنیادی ممبر کے طور پر بھی بن سکتے ہیں. اس کے اراکین میں آپ شامل ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں, اپنا نام پیش کریں, پھر اس کے لیے کچھ جمعیت علماء ہند جو ہے دہلی میں, ان کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں, ایک فارم فل اپ کرنا ہوتا ہے, اس کو فل اپ کرنے کے بعد آپ بنیادی ممبر بن سکتے ہیں. اس سے کسی بھائی کے دل میں یہ خیال نہ رہے کہ مجھے بھی آنا چاہیے, میں بھی کچھ کر سکتا ہوں. جو جوان جو بڑے کچھ کرنا چاہتے ہوں, آگے بڑھ کر حوصلہ نہیں کرنا چاہتے ہوں, وہ اس کی بنیادی عمر میں شامل ہونا چاہے تو ابھی اس کا تذکرہ کر دیجئے, بتا دیجئے. ہے کوئی ہاں ایک اعلان تو ہے جی, میں آپ شامل ہوں گے, آپ شامل ہیں نا, الحمد للہ. ایک تو ہے کچھ تو ہمارے بڑے وہ ہوں جو سرپرست ہیں, جن کی سرپرستی جن کی دعائیں کام کرتی ہیں, اور ایک وہ ہیں جو بنیادی کمیٹی میں شامل ہو کہ جب بھی موقع ملے تو فوراً ان کے نام کا ان کو بتایا جائے, تو فوراً وہ فوری طور پر آ کر مشورہ میں شامل ہو جائیں, اور جیسا مشورہ طے ہو اس کے مطابق عمل ہو. اب وہاں بھائی کدھر گئے, اب وہاں بتائیں. جو یہاں کے سرپرست ہیں اور جو صدر سیکرٹری جنرل سیکرٹری ہیں ان کا نام پیش کیا جاتا ہے, نقل آپ حضرات میں سے جو صاحب جس رخ پر آنا چاہتے ہیں اپنے نام کو کھلے سے پیش کریں, انشاءاللہ یہ اس کو شامل کریں گے.
السلام علیکم. الحمدللہ حضرت نے بہت کھل کر باتیں بتا دی ہیں, میرا کہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے, لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں.